بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے اپنے بھائی کی بیماری کی شکایت کی. بیماری کیا تھی؟ کہ بھائی کا پیٹ چل رہا تھا، یعنی دست آ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ. شہد کے لیے قرآن مجید کے اندر ہے فیہ شفاء للناس، کہ شہد کے اندر اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ شہد سے تو پیٹ کی صفائی اچھی ہوتی ہے، یعنی دست بڑھ جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے کا حکم دیا. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ علاج بھی ضد ہے، یعنی جیسی بیماری ہوتی ہے اس کی ضد کی چیز اپنائی جائے تو علاج ہو جاتا ہے. تو شہد کو مطلقاً پیا جائے یا پانی کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو یہ تو پیٹ صاف کرنے کے لیے بہت مفید ہے. اور یہاں دست آ رہے تھے اور حضور نے فرمایا کہ شہد پلاؤ، تو انہوں نے جا کر کے حضور کے حکم کی تعمیل کے اندر اپنے بھائی کو شہد پلایا. پھر آئے اور آ کر کے عرض کر رہے کہ حضور، میں نے ان کو شہد پلایا لیکن پیٹ کا چلنا زیادہ ہو گیا، یعنی ان کے دست بڑھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی، یعنی کہ دست ہو رہے تو شہد پلاؤ، دست ہو رہے شہد پلاؤ. اور وہ ہر مرتبہ آ کر یہی کہہ رہے، حضور ان کو جتنا بھی شہد پلا رہا ہوں دست بڑھ رہے، کم نہیں ہو رہے. جب چوتھی مرتبہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں نے جب بھی ان کو شہد پلایا تو پیٹ کا چلنا ہی زیادہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تو سچ بات فرمائی. کون سی بات؟ فیہ شفاء للناس، کہ شہد سے شفا ہو جاتی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح سچی فرمائی، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اب پیٹ کیسے جھوٹا ہوئے؟ تو بعض حضرات نے اس کا مطلب نکالا ہے پیٹ والا، یعنی جس کا پیٹ چل رہا ہے وہ انسان وہ جھوٹا ہے، ایک مطلب یہ نکالا گیا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے جھوٹا ہونے کا، پیٹ کے اندر شہد کی تاثیر اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. دیکھو بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہے کہ اس دوا یا غذا میں سے قوت اخذ کرنے کی جسم میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو پھر اس صورت کے اندر وہ غذا وہ دوا جب جسم استعمال کرے بھی تو فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ظاہر میں ہم کو نقصان نظر آتا ہے. تو ایک دوسرا مطلب یہ لیا جائے گا کہ تمہارے بھائی کے پیٹ میں شہد والی شفا اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تیسرا مطلب, ان کے بھائی کے پیٹ کے اندر کوئی گندا سخت مادہ جمع ہوا تھا, اور جب وہ گندا سخت مادہ نکلے گا تو پیٹ کے اندر شفا ہوگی. دیکھو بعض مرتبہ انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, پیٹ کے اندر کوئی تکلیف اور گڑبڑی ہو جاتی ہے, تو کا پیٹ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے تو کامل شفا ہو جائے. تو کہاں یہاں امکان یہ تھا کہ ان کے بھائی کے پیٹ میں کوئی گندا مادہ, کھانے کا بگاڑ, کھانے کا سڑاؤ یا کوئی اور بیماری کا مادہ جم گیا تھا. جو ایک مرتبہ شہد پلانے سے نہیں نکلا, دو مرتبہ شہد پلانے سے نہیں نکلا, تین مرتبہ شہد پلانے سے نہیں نکلا, چوتھی مرتبہ شہد پلانے پر وہ گندا مادہ مکمل نکل گیا, اور جب وہ گندا مادہ مکمل نکل گیا اب ان کو شفا ہو گئی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ یہ جب چوتھی مرتبہ شہد پیئے گا یا اتنی مرتبہ, تب جا کر کے اس کے دست بند ہوں گے, وہاں تک دست اس کے چالو رہیں گے. اسی لیے حضور اس کو بار بار یہی فرما رہے ہیں, شہد پلاؤ شہد پلاؤ شہد پلاؤ. اور دیکھو دست یہ شفا کی چیز ہے, یعنی آدمی کبھی کبھار کسی کو دست کی شکایت نہ بھی ہوتی ہو تو ابھی دو چار پانچ مہینے میں چھ مہینے میں ایک مرتبہ ایسی کوئی دوا پی لے, مثلا دیویل ایرنڈے کا تیل وہ چائے میں ایک چمچ ملا کے پی لے تو پیٹ صاف ہو جائے. تو پیٹ کی صفائی یہ تندرستی کے لیے بہت مفید ہے, اور یہ ایک مستقلن علاج ہے. اینیما چڑھا کر کے جو پیٹ کی صفائی کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ, تو حضور نے اس علاج کو یہاں استعمال فرمایا. فسقاہو, تو انہوں نے چوتھی مرتبہ بھی شہد پلایا. فبرا, تو ان کے بھائی کو تندرستی ہو گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فن طب کے اندر کمال مہارت کی دلیل ہے کہ چوتھی مرتبہ تک حضور فرماتے رہے شہد ہی پلاؤ, بس اب وہ جو ہے تندرست ہو گئے, اچھے ہو گئے. جی طب نبوی کے لیے ایک اصول پہلے بھی بتلایا تھا کہ انسان کے اندر یقید اور حسن اعتقاد شرط ہے, تو طب نبوی سے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے کہ یقین کے ساتھ اس علاج کو استعمال کرے اور حسن اعتقاد کے ساتھ استعمال کرے تو شفا ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امسل, یعنی بہت عمدہ اور بہترین چیز جس کے ذریعے سے تم دوا کرتے ہو, یعنی دوا کرنے اور علاج کرنے کے لائق کوئی بہترین چیز ہو, تو نمبر ایک پچھنا لگانا. پچھنا لگانا یہ ایک بہترین علاج ہے, صحت اور تندرستی کے لیے بہترین دوا ہے. نمبر دو والقسط البحری, اس کو اردو کے اندر کوٹ بولا جاتا ہے, قسط بحری قسط بحری. دیکھو یہ قسط بحری جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک سمندر سے نکلنے والا سفید رنگ کا ہوا کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے قسط ہندی, اس کو اود ہندی کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر لوگ دوائیں لکھ کر دیتے ہیں تو ہم میڈیکل اسٹور پر لینے کے لیے جاتے ہیں, اسی طریقے سے حکیموں کی دوائیں ملنے کی بھی میڈیکل اسٹور ہوتی ہے، وہاں حکیم لوگ جو دوائیں لکھ کے دیتے ہیں اس کے مفردات مرکبات سب وہاں ملتے ہیں. جہاں حکیموں کا رواج زیادہ ہوتا ہے وہاں اس طرح کی یونانی میڈیکل اسٹور بھی ہوا کرتے ہیں. تو وہاں جا کر آپ حکیم صاحب کی وہ دکان میں کہو گے کہ بھائی اودے ہندی چاہیے، کستے ہندی چاہیے، تو وہ نکال کر کے آپ کو دیں گے اور بھاؤ بتا دیں گے. تو یہ اودے ہندی کہو یا کستے ہندی، یہ باہری کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوا کرتا ہے تندرستی کے واسطے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کست بحری عود ہندی یا کست ہندی کو استعمال کر کے تم لوگ شفا حاصل کرو. اور بھی اس کئی فوائد اس کے لکھے گئے ہیں. نمبر ایک، کسی کو پیشاب رک جاوے اور یہ کست ہندی استعمال کراوے تو پیشاب جاری ہو جاتا ہے اس کا. بہت سو کو کڈنی میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ آ جاتی ہے. جس عورت کو حیض کا خون نہ آتا ہو، حیض کے خون میں تکلیف ہو، اس کو بھی یہ کست ہندی استعمال کرواتے ہیں تو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے. جس کو زہر چڑھا ہو، شہد کی مکھی کا، بچھوں کا، سانپ کا، اس کو کست ہندی استعمال کراؤ تو زہر بھی دور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو آدمی قوت جماع کے اندر کمزور ہو اور اس کو کست بحری کست ہندی استعمال کرایا جائے تو اس کو جو ہے ایک رغبت اور قوت بدن میں پیدا ہو جاتی ہے. پیٹ کے اندر جو کیڑے پڑے ہوتے ہیں ان کیڑوں کے علاج میں بھی کست ہندی مفید ہے. چمڑی کے اوپر اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کست بحری کا لیپ بنا کر کے، پانی یا تیل کے ساتھ لیپ بنا کر کے، کریم بنا کر کے لگایا جائے تو بھی اس کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں کریموں کا رواج نہیں تھا، اسی طرح کی مختلف چیزوں کے ذریعے سے یہ لیپ تیار کر دی، اس کو حکیم لوگ تیلا کہتے ہیں، تیلا، کہ یہ تیلا ہے اس کو اس طرح لگایا جائے تو یہ تیلا بنا کر کے استعمال کیا جاتا تھا. سحر کے اندر اور نزلہ زکام میں اور وبائی امراض کے اندر بھی کست بحری بہت مفید جو ہے علاج ہے. بس کسی حکیم صاحب کو پوچھ لینے کا کتنی مقدار میں اور کس طرح استعمال کیا جاوے، اس میں پھر قیاس کرنے نہیں بیٹھنے کا. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تمہارے بچوں کو دبا کر کے تکلیف مت دو. یہ عذرا اور غمز کیا چیز ہے، اس کو اچھی طرح سمجھو، ایک مرض ہے. یہ بیماری عام طور پر دودھ پینے والے بچوں میں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے حدیث میں بھی سبیان کا لفظ آیا، شیرخوار بچوں میں. خون کے اندر ہیجان بڑھ جاوے، یعنی ہائی پریشر جیسا ہونے لگے خون کا، اس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. عرب کے اندر عورتیں اس کا علاج اس طرح کرتی تھی کہ بچے کا گلا دباتی تھی تو اس کی وجہ سے وہ جو سیاہ رنگ کا خون ہوتا تھا وہ باہر نکل جاتا تھا، بچے کو شفا ہو جاتی تھی. لیکن گلا دبا کر کے خون نکالنا یہ بچوں کو ایک مستقل تکلیف دینے والی چیز ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچوں کو اس طریقے سے ہاتھ یا کپڑے سے گلا دبا کر کے تکلیف دے کر کے خون نکال کر علاج کرنے والی سزا میں مبتلا مت کرو. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. بعض حضرات یوں کہتے ہیں یہ جو تالو ہوتے ہیں تالو, اس تالو کو عورتیں دباتی تھی زور سے, جس کی وجہ سے ناک کے راستے سے فاسد خون نکل جاتا تھا. بہرحال تالو دبانے سے ناک کے راستے سے گندا خون نکل تو جاوے, بچے کو شفا ہو جائے, لیکن چھوٹے بچے کو زور سے تالو دباوے تو تکلیف کتنی ہوئے, کتنا وہ پریشان ہوئے. اسی لیے یہ طریقہ علاج اپنانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو بدن میں کسی جگہ کے اوپر اس طریقے کا کوئی فاسد خون جمع ہو جاتا, کالا خون ہو جاتا, ہیجان ہو جاتا خون کے اندر, تو اس کے علاج کے لیے گلا دباتے تھے, تالو دباتے تھے, ڈائریکٹ ہاتھ سے دباتے تھے, کپڑے سے دباتے تھے اور وہ گندا خون نکالتے تھے. تو اس میں شفا ہے لیکن تکلیف ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علاج اختیار مت کرو, بلکہ قسطِ ہندی استعمال کرو, قسطِ بحری استعمال کرو. اور یہ قسطِ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو بیمار کو چت لٹا دیتے ہیں, سر نیچے کر دیتے ہیں, بدن اونچا کر دیتے ہیں اور ناک کے اندر کست کی دوا کو ٹپکایا جاتا ہے. اب جب وہ کست کو پانی یا کسی تیل کے ساتھ ملا کر کے ناک کے اندر ٹپکائیں گے تو وہ ناک کے ذریعے سے دماغ پر وہ دوا جائے گی, اور جیسے دماغ پر دوا جائے گی تو چھینکیں چالو ہو جائے گی, اور چھینک چالو ہو جائے گی تو وہ کالا خون یا فاسد پانی وہ نکل جائے گا اور بچے کو شفا ہو جائے گی. تو یہ ایک طریقہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ بچے کو یا جس کو بھی یہ بیماری ہوئی ہو اس کو اس طرح لٹاؤ کہ سر نیچے رہے اور بدن اونچا رہے, اور پھر اس کے ناک کے اندر یہ کست ٹپکایا جاوے, تو ٹپکانے سے چھینکے آئے گی تو وہ کالا خون یا فاسد پانی نکل جائے گا. یہ آسان ترتیب ہے شفا اور تندرستی کو حاصل کرنے کے واسطے. باقی یہ چھینک جو ہے نا محدود مقدار کے اندر آوے یہ بھی ایک شفا ہے. اسی لیے تو اس پر حدیث میں پڑھا گیا الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ بیماری اور شفا کے جراثیم میں آپس میں تنازع ہوتا ہے, تو شفا کے جراثیم فاتح بنتے ہیں اور بیماری کے جراثیم کو شکست دیتے ہیں, اس پر چھینک آتی ہے. اس لیے جو ہے حکمتاً الحمدللہ کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ بیماری کے جراثیم شکست خوردہ ہو گئے اور شفا والے جراثیم فاتح بن گئے, اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ چھینک آنا ایک اچھی چیز ہے, اس سے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے. جی حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے, کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ, یہ تنبیہی انداز ہے, تم کیوں کرتے ہو ایسا, علامہ تدغرن اولادکن بحاظ العلاقی, تمہاری اولاد کو گلا یا تالو دبا کر کے کیوں گندا خون نکالتی ہو, کہ انگلی سے تالو دبا کر کے یا گلا دبا کر کے یہ دم فاسد نکالنے کا علاج تم کیوں کرتی ہو. یہ تنبیہی انداز ہے. علاق علاق بھی کہتے ہیں، علاق بھی کہتے ہیں. اس طریقے سے دبا کر کے دم فاسد جو نکال دیا جاتا ہے وہ. گویا حضور نے اس طریقے کے علاج کو ناپسند فرمایا، اور اس کا بدل کیا بتلایا کہ تم عود ہندی کو لازم پکڑو. بحاظ العود الہندی، عود ہندی قسط کو تم لازم پکڑو اور اس کے ذریعے سے تم علاج کرنے والے بنو. پھر آگے فرمایا کہ یہ عود ہندی قسط ہندی، اس میں سات شفائیں ہیں، سات شفائیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سات کا لفظ برائے کثرت ہے، یعنی اس عود ہندی کو استعمال کرنے میں بہت ساری بیماریوں سے اللہ نے شفا رکھی ہے، اس میں سات کا کوئی عدد منحصر نہیں، سات سے زیادہ بھی بہت ساری بیماریوں کے اندر یہ علاج نہایت مفید ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں بخار ہے اس میں بھی شفا، کسی کا دماغ کمزور ہو اس میں بھی شفا، اعضاء رئیسیہ یعنی بدن کے وہ اعضاء جو پورے بدن میں مین سمجھے جاتے ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے وغیرہ، دل ہے، ان سب کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی، فالج اور لکوا کی بیماری کے لیے بھی، رعشا یعنی بدن کانپتا اور دجتا رہتا ہو وہ بیماری کے لیے بھی، ریاہی امراض کے لیے بھی یعنی گیس کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں، جیسے کہ جوڑوں کے درد جس کو وا کا درد کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، تو یہ جتنے بھی ریاہی امراض ہے ریاح کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ قسط ہندی اور جو ہے عود ہندی بہت مفید ہے. اب یہ سات کا عدد ذکر کرنے کے بعد حضور نے خاص ایک بیماری ذکر فرمائی، منہا ذات الجم بھی، ذات الجم کی بیماری بھی اس میں شامل ہے، کہ اگر کوئی آدمی ذات الجم کی بیماری میں قسط ہندی استعمال کرے گا تو اس آدمی کو شفا ہو جائے گی. ذات الجم کی دو تفسیر ہے، نمبر ایک سینے کے ارد گرد کے اندر ورم آ جاتا ہے، یہ ہو گیا سینہ چیس، اس کے ارد گرد کے اندر ورم آ جاتا ہے. اصل یہ ورم کا تعلق ہے اندر سے باطن سے، لیکن اس ورم کا اثر ظاہر پر بھی آ جاتا ہے کہ یہ حصہ پھلا پھلا، ورم ورم، سوجا سوجا معلوم ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ قسط ہندی استعمال کرے تو شفا ہو جاتی ہے، اور اس کو مہلک بیماریوں میں سے شمار کیا گیا ہے ذات الجم کو، جیسے کہ ہارٹ اٹیک ایک مہلک بیماری ہے کہ آدمی اس میں مر جاتا ہے، تو ذات الجم بھی ایک مہلک بیماری ہے کہ انسان اس میں مر جاتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے. اس لیے حضور نے خصوصیت کے ساتھ ذات الجم کے اندر قسط بحری کو استعمال کرنے کا حکم عطا فرمایا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذات الجم کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کو گیس پھنس جاتا ہے، ریاح، ہوا، وا بدن میں پھنس جاتی ہے، اور پھنس جانے کی وجہ سے پہلو کے اندر درد ہونے لگتا ہے. اب آدمی کیا سوچتا ہے کہ پتھری ہوئی یا اندر فیکچر ہوا، کیوں یہ اتنا شدید درد ہو رہا ہے؟ لیکن یہ درد کی وجہ کیا؟ گیس پھنس گیا، ہوا پھنس گئی، اس کی وجہ سے آدمی کو درد رہتا ہے، اس کو بھی ذات الجم کہا جاتا ہے. تو کہا اس کے اندر بھی یہ قسط بحری عود ہندی بہت مفید ہے. یسعت من العذرتی، اور عذرا والی بیماری میں سعود کیا جاتا ہے، یعنی وہی بچوں کو جو دم فاسد جم جاتا ہے اور گندا پانی جو بچوں کو جمع ہو جاتا ہے ہیجان دم کی وجہ سے، اس میں سعود یعنی ناک میں ٹپکانا، ان کی ناک میں ٹپکانے کی وجہ سے اس بیماری کے اندر شفا ہو جاتی ہے. اور ذات الجم کے اندر لدود کیا جاتا ہے، یعنی ذات الجم کی بیماری کے اندر کست ہندی اود ہندی کو منہ کے ذریعے سے ٹپکاؤ لدود کرو تو شفا ہو جاتی ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بھی بتلائی اور دوا کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا. یہ ہے امت کے اوپر کمال شفقت. جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بخار کا آنا, حما بخار کا آنا یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے, جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہے, لہذا تم اس کو پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو. بخار کی گرمی کو پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو. کیا مطلب؟ فی ہی جہنم کا, جس طرح جہنم کے اندر جہنمیوں کو آگ محسوس ہوگی, اس طرح بخار کی آگ بخار والے کو بدن میں محسوس ہوتی ہے. کہ بھائی ٹیمپریچر ناپو کتنی گرمی ہے بدن کے اندر, یہ ہے فیح جہنم. کہ جس طریقے سے جہنم کی گرمی بدن کے اندر محسوس ہوتی ہے, اس طریقے سے بخار کی گرمی بھی انسان کو پریشان کرتی ہے. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ بخار کا آنا یہ جہنم کا اثر ہے, جیسے کہ وہ اوقات الصلاح والی روایت میں آتا ہے نا کہ ظہر کو گرمی کے ایام کے اندر ٹھنڈا کر کے پڑھو, اس لیے کہ یہ گرمی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے. تو جہنم کی گرمی یعنی جہنم جو سانس لے کر گرمی نکالتی ہے تو اس کے اثر سے لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے. نمبر تین, مدینہ اور عرب کی گرمی والا بخار مراد ہے. عرب کی گرمی بڑی شدید اور وہاں کا بخار کے اندر جو حرارت ہوتی ہے ٹیمپریچر وہ بھی شدید, اس گرمی کو مراد لیا گیا ہے. فابریدوها بالماء, اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. یعنی جس آدمی کو بخار آیا ہو اس کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہلا دو, غسل کرا دو تو بخار اتر جائے گا. بہت سی بخار مختلف اقسام کے ہیں, میلیریا کا, ٹائیفائڈ کا, وائرل انفیکشن کا, مختلف اندر قسم کے بخار ہے. تو بہت سے بخار کے اندر مریض کو ٹھنڈے پانی سے نہلانا نہایت مفید ہوا کرتا ہے. اس لیے ہمارے گھروں میں بھی پہلے یہی رواج تھا کہ بخار بہت آوے تو برتن میں پانی اور اس میں سرکہ یا نمک ملا کر کاٹن کا کپڑا اس میں بھگو بھگو کر کے پیشانی اور سر کے اوپر رکھتے تھے, اور تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ سوکھ جاوے تو پھر پانی میں بھگوے, نچوڑے, پھر رکھے, پھر نچوڑے. یہ ترکیب آزمائی جاتی تھی اور بہت مفید ہوتی تھی اور اس سے دماغ پر سے بخار اتر جاتا تھا. تو حضور نے یہ علاج بتلایا کہ نیلا ڈالو, فابریدوها بالماء, اس کا ایک مطلب نہلاؤ تو بخار دور ہو جائے گا اور جو ہے اس کو شفا ہو جائے گی. نمبر دو, بعض بخار کے اندر پانی کو چھڑکنا, اسپرے کرنا, یہ مفید ہوا کرتا ہے. خاص طور پر جو بخار سحر کے اثرات سے ہوتا ہے اس میں اگر آپ پانی پر کچھ پڑھ دو اور پڑھ کر کے مریض پر پانی چھڑکو تو اس کو شفا ہوتی ہے, بخار کے اندر راحت ہوتی ہے. نمبر تین, بخار کی ٹھنڈک والی دوائیں پانی میں ملا کر کے پلانا مراد ہے. پانی سے بخار ٹھنڈا کرو, کیا مطلب؟ بخار کی جو دوا آتی ہے وہ دوا کو پانی میں ملا کر کے مریض کو پلاؤ تو جو ہے اس کو بخار اتر جائے گا اور ٹھنڈک ہو جائے گی. کرواٹ لے آؤ یا سوموا 34 لے آؤ یا کاچکا لے آؤ اور اس کو پیس کر کے پانی میں ملاؤ اور ملا کر کے اس کو پلاؤ تو اس کا بخار اتر جائے گا. نمبر چار, فابریدوها بالماء کا مطلب ہے پیاسوں کو پانی کا صدقہ کرو تو اس صدقے کی برکت سے تمہارا بخار دور ہو جائے گا. یہاں سے لوگ ہو تو ان کو پانی پلاؤ, پانی کی سبیل لگاؤ, پانی کے نل لگاؤ, اور باقاعدہ کنویں بورنگ پانی کا نظام کرنا, یہ بڑے بڑے امراض کے لیے مفید چیزیں ہیں. فضائل اعمال میں حضرت نے اس پر واقعات بھی نقل کیے فضائل صدقات میں, کہ کسی کو بڑی بیماری تھی اس نے کنواں کھدوایا, بیماری سے شفا ہو گئی. کسی کو جو ہے کوئی مہلک مرض لائق ہوا, کنواں بورنگ بنا دیا, پانی کی سبیل بنوا دی اور اس کی برکت سے بیماری ختم ہو گئی. تو بڑی مہلک بیماریوں کے ازالے کے لیے اس طرح پانی کا صدقہ, پانی کی سبیل, یہ بھی ایک مفید ترین علاج ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کو پیسے نہیں دیتے, بیمار ہوتے ہیں تو صدقہ کرتے ہیں کہ بھائی صدقہ کرو اس سے بیماریاں دور ہو جائے گی, پھر یہی گھریلو کچھ علاج کر ڈالتے. پیٹ میں درد ہے تو ہلدی اور نمک پی لیا, سر کے اندر درد ہے تو بام چور کے سو گئے, اس طریقے کا کوئی گھریلو علاج کر لیا, باقی پیسے ڈاکٹر کو نہیں دیں گے صدقہ کریں گے تو اس سے شفا بھی ہو جاتی ہے. چلو, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی جھاڑ پھونک کے معاملے میں, جبکہ کسی کو نظر لگی ہو, ڈنک مارا ہو جانور نے, اور نملہ والی بیماری کے اندر. اب رخص کا لفظ کیا بتلا رہا ہے, کہ پہلے جھاڑ پھونک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی, اور تھا بھی کچھ ایسا معاملہ, اس لیے کہ غلط رقیہ کا بڑا خطرہ تھا کہ لوگ غلط کلمات, کفر والے کلمات, شرک والے کلمات پڑھ کے جھاڑ پھونک کرے, تو غلط کفریہ شرکیہ کلمات سے جھاڑ پھونک کے جو خطرات تھے, اسی لیے حضور نے پہلے منع کیا کہ بھائی یہ بند کرو یہ دھندا. پھر دیکھا کہ اب لوگ اچھے قرآن کے کلمات, حدیث کے کلمات, اسماء الہی کے کلمات پڑھ کر کے دم کرنے لگے, تو رخصت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب کرو تم جھاڑ پھونک. لیکن یہ جھاڑ پھونک کہاں کہاں کام آئے گا؟ نمبر ایک, نظر لگنے کے اندر. عرب کے اندر قبیلے بنو اسد کے لوگ نظر لگانے کے اندر بہت مشہور تھے, بہت مشہور بنی اسد کے لوگ. اور یہ نظر جو ہے نا, اچھے برے دونوں آدمی کی لگتی ہے, اور کوئی آدمی بھوکا پیاسا رہ کر کے نظر لگاوے تو وہ بڑی خطرناک نظر لگتی ہے. اس لیے کہ جب آدمی بھوکا پیاسا ہوگا تو کسی چیز کو کھانے کے لیے للچائے گا, اور اس حال کے اندر وہ نظر لگائے گا تو نظر ڈینجر ہوگی. قبیلے بنو اسد کے لیے اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے مرد اپنی بیوی کو کہتے تھے چولہا جلاؤ, ہانڈی چڑھاؤ, پانی رکھو سالن پکانے کے لیے. وہ بیوی پوچھے کیا پکاؤں میں سالن, تو کہا گوشت پکاؤ. تو کہا گوشت کہاں ہے گھر میں, تو ابھی پکا, تیاری تو کر, ہانڈی تو چڑھا چولہے کے اوپر. اور مرد گھر کے باہر نکل جاتا, اور کوئی جانور اور پرندہ نظر آتا تو اس پر وہ دھاڑ دھاڑ کے نظر لگاتا, تو بیچارہ مر جاتا. پھر لا کر کے اس کو بیوی کو دے دیتا تھا کہ لے پکا, یہ تیرے گوشت کا انتظام ہو گیا. اتنی سخت اور اتنی تیز نظر کے لوگ تھے قبیلے بنو اسد کے لوگ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دم کرنا نظر کے اندر مفید ہے. نمبر دو, ڈنک مارنے کے اندر, یعنی جانور نے ڈنک مارا, زہر چڑھا. اسی طریقے سے یہ بھنگل, زمبور, اور وہ بھی کانٹا چبھوتی ہے. یہ جو زمبور بھنگل جب کاٹتی ہے نا تو اندر کانٹا گھس جاتا ہے. یہی یاد ہے شہد کی مکھی کا بھی, کہ اس کے بھی کانٹے بدن کے اندر آ جاتے ہیں، باقاعدہ پھر اس کو باریک چپیے سے نکالنے پڑتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا ڈنک ہے، تو اس ڈنک کے اوپر بھی جھاڑ پھونک کرنا مفید ہے۔ بچھو بھی ڈنک مارے، سانپ ڈنک مارے، تو اس وقت بھی یہ جھاڑ پھونک کرنا مفید ہے۔ نملتن، چھوٹی چھوٹی پھنسی کو کہتے ہیں، یا چیوٹی کا معنی نہیں یاد رکھنا، امتحان کے اندر دماغ کیسا ہے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، کہ شارپ مائنڈ ہے کہ کولڈ ویو مائنڈ ہے، یعنی ٹھنڈا دماغ ہے کہ تیز دماغ، تو اس طرح کی روایت و الفاظ سے دماغ کا امتحان ہوتا ہے کہ نملا، تو چیوٹی مراد نہیں ہے یاد رکھنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ہوتی ہے بدن کے اندر، اور اس تھوڑی پھنسی کی وجہ سے انسان کو یوں تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کہ لال چھوٹی چھوٹی چیوٹیاں پورے بدن پہ چل رہی ہے اور اس کو کاٹ رہی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اسی لیے اس بیماری کو نملا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بیماری ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو، اللہ بچاوے، پورے بدن میں پھنسی پھنسی ہو جاتی ہے اور آدمی ادھر کھجا لے گا ادھر کھجا لے گا، پھر وہ پک جائے گا، تو یہ ہے نملا کی بیماری، پھوڑی پھنسی پورے بدن پر، اور وہ یہاں ہوگی پھر ادھر آئے گی پھر ادھر آئے گی، یعنی یہ باقاعدہ چلتی بھی ہے، یہ پھنسیاں بدن کے ایک عضو پر رکی نہیں رہتی ہے، منتقل بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو کہا اس کے اندر بھی جھاڑ پھونک بہت مفید ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ تین ہی بیماری کا تذکرہ حضور نے کیوں فرمایا؟ نمبر ایک، یہ تین قسم کی تکلیف میں جھاڑ پھونک کا اثر زیادہ ہوتا ہے، ورنہ ہر طرح کی بیماری میں جھاڑ پھونک مفید ہے، یہاں تک کہ انسان تمام بیمار تمام معالجوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، باپوں کو ڈھونڈتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب جان ہنسلی پہ پہنچ گئی، گلے میں مرنے کے قریب پہنچ گیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا بس اب جتنے گھنٹے ہے، تب آدمی کیا کرتا ہے، من راق، ہے کوئی باپو کہ جو اب علاج کر کے ان کو زندگی دے سکے۔ تو ہر بیماری کے اندر یہ جھاڑ پھونک مفید ہے، لیکن تین بیماریوں میں خصوصیت کے ساتھ جھاڑ پھونک کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم نظر بد کا اثر دور کرنے کے لیے جھاڑ پھونک کرائے۔ ترجمہ برابر دیکھو، نظر بد کا اثر دور کرنے کے لیے جھاڑ پھونک کراوے۔ باب استفعال میں گئے نہیں تو وہ معنی نکلے گا کہ کسی کو نظر بد لگ گئی ہو تو اس نظر بد کا اثر دور کرنے کے لیے، جھاڑ پھونک کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو باقاعدہ حکم دیا۔ اب اس کے جھاڑ پھونک کی مختلف چیزیں ہیں، نظر بد کے اندر سورہ نون کی آخری آیتیں پڑھ کے بھی دم کرتے ہیں، وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، والی آیت۔ اسی طریقے سے وہ لال سوکھی مرچی ہوتی ہے، اس کے اوپر کی جو ڈیچ ہوتی ہے وہ بھی سلامت ہو، مرچی بھی سلامت ہو، تین یا سات مرچی، ہر مرچی پر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں اور پورے بدن کے اوپر مریض کو اوارتے ہیں، یعنی گھماتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو چولہے میں فوراً جلا دیتے ہیں، یہ بھی نظر اتارنے کا ایک علاج ہے۔ اور جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر مرقات میں ملا علی قاری نے نقل کیا ہے، بچوں کو یہاں پر وہ کالا دھبا بنا دیتے ہیں، زکن، زکن اسی کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ سب نظر بد کو دور کرنے کی تاکیدات روایت کے اندر آئی ہے۔ ہو گیا گھنٹے کا ہے۔